اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر، اللهم صل علی محمد. بس دو منٹ آپ کے لیں گے، یہ مجالس جو ہو رہی ہیں حسینیہ سید اکبر رضوی کے تحت، بہرحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ ہمیشہ جاری رہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ مقصد یہی ہے کہ جو پیغام ہے تشیع کا وہ پہنچایا جائے، کہ جس ہستی کے نام پر ہے یہ وہ باعمل عزادار تھے اور ساری زندگی عزاداری کی خدمت بھی کرتے رہے، باعمل مومن تھے، کئی جگہ انہوں نے عزاداری کے فروغ میں کام لیا، تو کوشش یہی ہے ان کے پسماندگان کی، ان کے وارثوں کی، کہ پیغام دنیا میں جائے، اور جیسے پیغام دینے کا حق ہے ویسے یہ پیغام دیا جائے. تمام ایسے افراد جو دنیا سے چلے گئے خدمت کرتے ہوئے، ان سب کی روحوں کی خوشحالی کے لیے کہوں گا، شادمانی کے لیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب، کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو. اگر یہ رسول کا اتباع کریں گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. تم رسول کا اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی ہم کر رہے ہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ، اللہ فرما رہے نہیں مجھ سے محبت نہیں ہوگی جب تک رسول کا اتباع نہیں ہوگا. دیکھیے یہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے جو حل ہو گیا میزان ایمان کے باب میں. ہماری گفتگو جو ہوگی وہ کس لیے، کس عنوان کے تحت ہوگی؟ میزان ایمان کے. ایمان کا میزان کیا ہے؟ ایمان کا میزان صرف اللہ اللہ کرنا نہیں ہے، ایمان کا میزان صرف لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے. یہ پروردگار عالم خود فرما رہے کہ خبردار، یہ غلط فہمی نہ رہے، اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ اللہ کو پکارنے سے ایمان کی منزلیں طے کر لو گے. نہیں، اگر اللہ کی محبت بھی جواب میں چاہتے ہو تو تمہیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا. دیکھیے ہم نے کسی مقام پہ عرض کیا تھا کہ اطاعت ہوتی ہے اللہ کی اقوال میں، اللہ کی ہوتی ہے نا اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، اولی الامر کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کے تابع ہے. اتباع کیا ہے بھائی؟ اتباع ہوتا ہے افعال میں، جو کرتے چلے جائیں. تو اب حضور نے جو افعال انجام دیے، اگر کوئی ان کو نقل کر رہا ہے تو وہ بھی قول ہو گیا، وہ بھی اقوال ہو گیا نا بھائی. بھائی جس نے بھی نقل کیا کہ حضور نے یہ کام انجام دیا تو وہ قول ہو گیا نا. ہم تو قول پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا تو نہیں نا. تو پھر وہی بات آ گئی کہ بھائی اتباع جو ہے وہ بھی اقوال میں نہیں. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول کرے وہ کرتے چلے جاؤ. اقوال میں اتباع یعنی جیسے کہ قیامت تک اللہ کا رسول ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوئی نا، ایک اقوال ہو گیا اور ایک افعال، ایسے ہی ہے نا. ایک اطاعت اور ایک اتباع، یوں کہہ لیجیے آسان الفاظ میں. ایک ہے اطاعت، اطاعت ہے اقوال میں، اور ایک اتباع، اتباع کس میں ہے؟ افعال میں. یہ اطاعت قیامت تک ہے یا نہیں؟ یہ اطاعت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے نا. اطاعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ رسول ہمیشہ ہے. ہاں نہیں، ہاں نہیں رسول، یا علی، تھا نہیں رسول، تھا نہیں رسول ہے. کیوں؟ ہم گواہی دیتے نا صبح سے شام تک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے تھے یا ہیں. ہیں نا، تو ہیں. اس کا مطلب یہ ایک غلط فہمی یہ بھی دور ہوگی کہ رسول تھا نہیں، رسول ہے اور رہے گا، ہے نا. پہلے تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. کتنا آسان سا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی فلسفے منطق کی ضرورت نہیں ہے. یہ اذان، یہ گواہی دے رہی ہے، اذان اقامت بتا رہے ہیں صبح شام کے. اس پہ غور کر لو کہ اللہ کا رسول ہے. کب تک رسول ہے؟ جب تک اللہ ایک ہے. اور اللہ کب تک ایک ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کب سے تھا، کب تک ہے، کب تک رہے گا. بھائی کچھ نہیں معلوم، اللہ ہے خالی، ایسے ہی ہے نا. ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، بس اس سے زیادہ کوئی الفاظ نہیں ملتے جناب ہمیں. اللہ کے لیے اور کوئی الفاظ ملیں گے کہ وہ ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, یا ہمیشہ کی حد کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں نا, بس بات ختم ہو گئی. تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ ہے اس وقت تک محمد رسول اللہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہو گیا؟ تو جب اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں, اتباع بھی کرنا, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ افعال بھی قیامت تک ہیں. افعال بھی بڑی آسانی سے آپ کو لے جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ ہم تو طالب علم ہیں, فلسفہ منطق میں کہاں آپ کو لے کر جائیں, سیدھی سیدھی سی بات کریں گے پہنچا دیں گے مطلب تک. ایسے ہی ہے نا کہ بھائی جب اقوال قیامت, دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے, اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو, تو اتباع بھی پھر قیامت تک ہونا چاہیے نا. افعال وہ ہوں جو قیامت تک جاری ہو, جن کا سلسلہ ہے. اگر حضور نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا فعل رسول کا فعل قرار پائے. یا دیکھیے ابھی ہم نے فیصلہ تھوڑی کیا, ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا, ابھی تو مسئلہ سامنے رکھا ہے, ابھی مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ جہاں بھی ہمارے بھائی سن رہے ہیں, جہاں بھی دنیا میں سنیں گے اور دیکھیں گے مجلس کو, انشاءاللہ وہ ہماری بات سے اتفاق کریں گے. آپ اطمینان رکھیے, ہم کوئی ایسی بات کریں گے نہیں کہ جس میں کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے. تو پہلی بات کیا ہوئی, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبع, انہیں اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی جب تک رسول کا اتباع نہ کر لو. اطاعت نہیں, اتباع نہ کر لو. اطاعت ہے اقوال میں, بار بار عرض کر رہے ہیں آپ سے, جب تک اتباع نہ کرو. تم اگر رسول کا اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. صرف اللہ اللہ کہنے سے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. جب تک رسول کا اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کرے. تم اتباع کرو رسول کا تو بس. اب آئیے اور آگے چلیں سورہ حشر میں. ظاہر ہے کہ محدود وقت ہے تو دو چار ہی حوالے دے سکتے ہیں آپ کو, لیکن پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سورہ حشر میں ارشاد ہوا, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دے لے لو, جو بھی اللہ کا رسول دے, کوئی قید نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو بھی اللہ کا رسول تمہیں دیتا ہے, سورہ حشر ہے یہ, وہ تم اس سے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے اللہ کا رسول روک دے رک جاؤ, جس چیز سے روک دے باز رہو, پھر وہ کام نہ کرو. ایک ایک کلیہ دے دیا. اچھا بھائی, یہ تیسرا مقام سورہ احزاب میں, ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی حق تصرف اولا, مطلب اولا تر ہے, اولا ہے مومنین سے بھی زیادہ ان کے نفسوں پر. کیا مطلب, کیا مطلب ہوا کہ مومنین پر اللہ کے رسول کو ان کے نفسوں سے بھی زیادہ حق تصرف ہے. حق تصرف کیسے کہتے ہیں, جو رسول کہہ دے وہ کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دے دیں کہ اگر رسول کہہ دے, رسول کہہ دے, آپ نہیں چاہتے, مومن نہیں چاہتا, ہم نہیں چاہتے, رسول کہہ دے کہ فلاں فلاں میں طلاق ہو گئی, ہو گئی, ہو گئی, ہے نا, یہ حق تصرف. رسول فرما دے کہ روزہ کھول لو تو روزہ ٹوٹے گا نہیں, کھلے گا. اگر رسول فرما دے کہ روزہ افطار کر لو, بدر میں ہوا تھا نا بھائی, رمضان تھی نا, رمضان میں گئے تھے نا جنگ بدر, رمضان میں بھی تھی, جیسی حد ترخص پار ہوئی حضور نے کہا روزہ افطار کر لو, تو بعض مسلمانوں کو یہ مسئلہ ہوا پیدا کہ ظاہر ہے بھائی روزہ کہاں, یہ تو ٹوٹ جائے گا. کہ نہیں, اللہ کا رسول فرما رہا ہے, ما آتاکم رسول فخذوہ, جو کہہ رہا ہے جو دے رہا ہے وہ لے لو, ہے نا. ما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے روک دے اس سے, تو اللہ کا رسول فرما رہا ہے روزہ افطار کر لو, تو کرنا ہے نا. اب روزہ ٹوٹے گا نہیں, روزہ افطار ہو جائے گا, کیونکہ جس نے بتایا ہے نا کہ روزہ رکھنا واجب ہے, اتنے بجے سحری کرو, اتنے بجے افطار کرو, وہی فرما رہا ہے کہ کھول لو, ہے نا. اچھا رسول, اللہ کا رسول فرما دے کہ نماز توڑ کے میرے پاس آ جاؤ. اب مسلمان کہنی میں تو واجب نماز پڑھ رہا ہوں, واجب نماز پڑھ کے آؤں گا. ہاں اگر ماں باپ پکارے واجب نماز میں تو نہیں جانا, مستحب میں چلو ماں کے کہنے پہ جا سکتا ہے آدمی, لیکن واجب نماز میں نہیں جانا, کیونکہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ کر تھوڑی ہے, نہیں جانا. لیکن اللہ کا رسول آواز دے دے تو نماز توڑ دو, جس نے نماز نہیں توڑی اس نے معصیت کی. ایسے ہے نا, اب بات ایسے ہے نا. اب اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے کہ رخ پھیر لو نماز کے لیے, کعبہ بدل گیا بھائی, قبلہ بدل گیا, پھر لو. اب مسلمان کھڑے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا بھائی, نماز ٹوٹ جائے گی, اگر ہم نے پورا رخ پھیر لیا مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف ہو گئے تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہا نہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے نا، تو جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین کا مطلب کیا؟ کہ جو قرآن ہے وہ بھی اسی کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے نا، وہی تو فرما رہا ہے۔ وہ جسے کہہ دے وہ آیت، وہ جسے کہہ دے میرا قول تو حدیث، تو یہ صادق بھی اور امین بھی ہے۔ جب تک یہی تو صادق اور امین کی منزل ہے کہ جیسا آ رہا ہے اللہ کے پاس سے ویسا ہی پہنچا رہا ہے۔ صادق اس لیے کہ ایک ہی زبان پہ قرآن بھی جاری ہو رہا ہے، اپنا کلام بھی جاری ہو رہا ہے۔ جسے رسول کہہ دے یہ اللہ کا کلام تو قرآن، جسے کہہ دے میرا کلام تو حدیث، یہ ہے صادق کا معنی۔ اب بات واضح ہوگی نا، بات بالکل واضح ہوگی کہ جسے اللہ کا رسول فرما رہے ہیں، ایک ہی زبان مبارک ہے جس پہ دونوں کلام جاری ہو رہے ہیں، تو صادق بھی ہے اور امین بھی۔ کیسا امین؟ کہ جیسا آ رہا ہے ویسا ہی پہنچے، کوئی زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں۔ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد پر، ہے تو بس حق تصرف کا معلوم ہو گیا کہ یہ حق تصرف ہے۔ اب دیکھیے تاریخ میں کہ کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا، کس کس کو یہ اختیار حاصل ہوا کہ آواز دے دیں تو آواز پہ نہ جانا ایمان کی خامی ہو گئی، ایمان گیا ہے نا۔ تو کتنے مقامات تک کس کس ہستی نے حکم دیا کہ اس قرآن کو، قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو نہ دیکھو، میں قرآن ناطق تمہیں حکم دے رہا ہوں، ہے نا، بس یہ اشارے ہیں آپ تک پہنچ جائیں گے۔ تو اب دیکھیے کس کس نے کہاں کہاں اختیار کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ رسول نے جو حق مجھے دیا ہے میں وہ استعمال کر لوں، ایسا ہے نا۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا۔ آئیے اور بات کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کو اب معلوم ہو گیا کہ رسول کو حق تصرف کیسا حاصل ہے، مومنین کے نفسوں سے زیادہ، مومنین کے نفسوں سے زیادہ، یہ ہے رسول۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جب تک اپنی جان مال نفس ہر چیز سے نہ گزر جاؤ گے اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے میں تم سچے نہیں ہو سکتے ہو، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں جتنا آگے بڑھو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے، اللہ تم سے اس وقت محبت کرے گا جب تم رسول کے اتباع میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اب آئیے ہم کیوں تلاش کریں، یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری رسول کو سونپی گئی ہے اللہ کا رسول ہی تو بتائے گا کہ وہ کون ہے جو میرے اختیارات رکھتا ہے، وہی تو میزان قرار پائے گا نا، وہی میزان قرار پائے گا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، حضرت عبداللہ ابن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ صحابی ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، تابعی، تابعین میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کے والد حتماً صحابی ہیں، حضرت بریرہ جو ہے نا، عبداللہ ابن بریرہ، تو ان کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، صحابی بھی ہیں تو قبول، تابعین میں ہیں تو جب بھی، تابعین میں جب بھی ہمیں قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ بھائی یہ سب ہمارے لیے محترم اور مکرمہ ہستیاں ہیں ساری کی ساری۔ بس جناب یہ عبداللہ ابن بریرہ فرماتے ہیں اپنے بابا کے حوالے سے کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ وہ محب علی بہت تھے، علی کی، علی کا عشق حضرت بریرہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، ایسا تھا۔ اچھا یہ آیا کیوں؟ اب سنیے آپ، ان کی عجیب تاریخ ہے۔ حضرت بریرہ حضرت علی سے، امیر المومنین سے بغض رکھتے تھے۔ بھائی ہوتا ہے نا جب کسی کو الٹا سیدھا بتا دیا جائے تو ویسے ہی اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ پروپیگنڈا اتنی خطرناک چیز ہے کہ شام میں جب خبر شہادت مولا کائنات پہنچی تو لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ مولا یہ علی ابن ابی طالب مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ پروپیگنڈا دیکھا، دیکھا پروپیگنڈا؟ اچھا نماز بھی پڑھتے تھے کیا علی؟ تو اب اسی پروپیگنڈی کی وجہ سے تو ہزاروں کے لشکر تیار کر لیے جاتے تھے علی کے خلاف۔ سمجھ میں آ گئی بھائی تاریخی باتیں، یہ کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جن کا تاریخ میں وجود ہے، ہر تاریخ میں چیزوں کا وجود ہے۔ تو پروپیگنڈا کیسی چیز ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ایسی چیز کہ اچھے بھلے انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے کھینچ کے، ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو بس یہ پروپیگنڈے کا شکار تھے اور مولا کائنات کا بغض ان کے دل میں تھا حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک سالار کے ساتھ رسول نے بھیجا، اس محاذ پہ پہلے سے مولا کائنات بھی موجود تھے، ان کو بھی بھیجا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں جاتے تھے پہنچتے تھے علی پہلے سے وہاں قبضہ کیے ہوئے ہوتے تھے، علی پہلے جنگ کا خاتمہ کر دیتے تو سارا مال غنیمت بھی ان کے پاس ہوتا تھا۔ خیر وہ اب وہ جو سالار تھے ان کے ساتھ تھے، میں بھی بہت چڑھتا تھا لیکن ہمیں یہ لفظ چڑھنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہاں تو سخت لفظ لکھا ہے، میں بھی چڑھتا تھا علی سے. تو اس نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے علی سے. میرے سالار نے مجھے خط دیا کہ تو لے کر جا رسول کے پاس، اس میں مولا کائنات کے خلاف شکایتیں تھیں. یہ حضرت عبداللہ ابن بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت بریر کے، کہتے ہیں کہ ان کے بابا نے ان کو بتایا، کہتے ہیں کہ جب وہ خط لے کر پہنچے حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں، تو خط دینے کے بعد میں نے سر جھکا لیا. حضرت بریرہ کہتے ہیں میں نے سر جھکا لیا. حضرت بریرہ نے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھا حضور کو میں نے ایسے غصے میں یا بنی قریظہ کے خلاف دیکھا تھا یا اس دن دیکھا، کبھی میں نے اتنے غضب کے عالم میں حضور اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا جتنا میں نے اس وقت دیکھا. یا بنی قریظہ کے خلاف حضور کو اتنا غصہ تھا کیونکہ انہیں خیانت کی تھی نا، جنگ خندق میں غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو خیانت کاروں کے لیے اللہ کا رسول غضبناک ہو جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ اتنا غضبناک دیکھا تو اس کے بعد میرے چہرے کو دیکھ کر کہا انا علین ولیکم بعدی فاحب علین، میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے. میرے بعد انا علین ولیکم بعدی، میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے، فاحب علیاً، پس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر، علی وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. اور بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہاں جب بریرہ نے یہ بات کی تو حضور غصے میں آگے غیظ غضب کے عالم میں اور کہا کہ انما علیاً ولیکم بعدی فاحب علیاً، بس علی سے محبت کرو. انما یفعل ما یؤمر، یہ وہی کرتا ہے جس کا اسے حکم دیا جاتا ہے. آنفقت بعدی، پھر بریرہ سے کہتے ہیں کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے مجھ سے دور ہونے کے بعد، یعنی بعدی کا مطلب یہ تم سفر میں چلے گئے، کیا نفاق کی طرف چلے گئے تھے؟ میں نے نفاق کا لفظ استعمال کیا، ترجمہ تو کچھ اور لکھا ہے، کیا ادھر ہو گئے تھے تم؟ اس میں آنفقت بعدی، کیا تم نفاق کی طرف چلے گئے تھے میرے بعد، یعنی اس طرف چلے گئے تھے، نفاق تمہیں پیدا ہوا. کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد جب میں حضور کی مجلس سے اٹھا تو میرے دل میں علی سے زیادہ کسی کی محبت نہ تھی. میرے بعد علی تمہارا سرپرست ہے، ولیکم، یہی لفظ ہے نا میرے، بس سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا بات کہ قدم قدم پر اللہ کا رسول نشاندہی کرتا چلا جا رہا ہے، پیغمبر ختمی مرتبت بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کون ہے تمہارا سرپرست، کون ہے تمہارا مولا، کون ہے تمہارا ولی. اب میں کہاں کہاں سے کتنی حدیثیں آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں، ایک حدیث غدیر تو ایک ہی حدیث ایسی ہے کہ جس کے سینکڑوں راوی ہیں، اور یہ سینکڑوں راوی بھی کم ہیں، سینکڑوں راوی بھی کم ہے بھائی، اس لیے کم ہے کہ راوی تو وہاں موجود تھے 100,000 سے بھی زیادہ. غدیر خم میں اس حدیث کو کسی ایک نے نہیں سنا تھا، کہتے ہیں نا کہ 90,000 سے لے کے 124,000 تک کی تعداد لکھی ہے صحابہ کے، جتنے بھی ہیں کم سے کم بھی 90,000 تو تھے نا. اس لیے یہ ایسی حدیث ہے، حدیث غدیر کے کوئی اس کا انکار نہ کر سکا. اور یہی حدیث غدیر تائید میں آ گئی میزان کے، حدیث میزان کے، حدیث میزان کیا، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اے علی آپ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، آپ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بس یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو قدم قدم پہ اللہ کا رسول دکھاتا چلا جا رہا ہے معاشرے کو، یہ میزان ہے، میزان ہے، ان سے محبت کرو. اللہ نے کس کی محبت کو معیار قرار دیا؟ اپنے حبیب کی. اس سے محبت کرو گے تو میری محبت ملے گی، اصول بتا دیا. اب ان کو چھوڑ کے کوئی کتنا ہی محبت کے دعوے کرتا رہے، اور سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات دے دیا. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دے، یار پہلے سے رکھ کے بیٹھا کرو. اللہ اللہ عارف تم دیا نجی رہے،
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، بار محمد وآل محمد بلند تر صلوات.
آسان ہو گئی منزل، آسان ہو گئی کہ ایسے نہیں آؤ گے، میری محبت نہیں ملے گی تمہیں جب تک رسول کی محبت. رسول کس کی محبت سے جوڑ رہے ہیں اپنی محبت کو؟ اللہم وعلمن والا ہو وعادمن آدھا ہو، اے میرے پروردگار اللہ سے دعا کرنا ہے جو اس سے محبت کرے گا، اللہم وعلمن والا ہو تو اس سے محبت کر، جو اس سے محبت کرے آدمن آدھا ہو، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور کہیں اپنے تمام اہل بیت کے لیے نا، اہل بیت کے لیے اللہم والی من والا ہوں و عادی من آدا ہوں۔ یہ میں جمع کا صیغہ کیوں لایا؟ وہی جب مباہلہ ہوا تھا، دیکھیے مباہلے میں ایک چیز تو مشترک، مباہلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، بس ایک جملے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اس نے ایک معیار بتایا تھا، عاقب نے جو بنی نجران کا سردار تھا یعنی ان کا بہت بڑا جو سب سے بڑا عالم تھا، اس نے معیار بتایا تھا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ نہیں کرنا ہے، اگر سب کے ساتھ آئے تو پھر مباہلہ کر لینا۔ تو اس نے کیا بتایا تھا کہ جانتا تھا نا کہ اہل بیت کے ساتھ آنا کتنا مشکل میدان ہے، اگر ذرا سا بھی کسی کو اپنے بارے میں ذرا سا بھی وہم بھی ہوگا تو ایسی جگہ اپنی اولاد کو تھوڑی لے کے جائے گا، دوسروں کی اولاد کو لے کے جائے گا۔ بھئی ہمارے معذرت کے ساتھ بڑے بڑے دنیا میں رہنما، سیاسی رہنما، فلانے رہنما، فلانے رہنما، اب کہتے تو ہیں وہ حق پر ہیں لیکن مرنے کا جب میدان ہوتا ہے تو دوسرے کے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو پہلے بھگا دیتے، نکل جاؤ بھائی امریکہ، نکل جاؤ لندن، نکل جاؤ دبئی، نکل جاؤ کہیں، نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اور دوسروں کے بچے کو کہیں گے قربانی دو، سڑکوں پہ نکلو ہمارے لیے تاکہ دوبارہ ہمیں لوٹنے کا موقع مل سکے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، بھائی یہی دیکھ رہے ہیں، اور کسی ایک کو تو میں کہہ نہیں رہا، یہی کہانی ہے جب سے ہوش سنبھالا جب سے یہی ہو رہا ہے، لڑو مرو قربانیاں دو، جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر پہلے نکلتا ہے میدان۔ تو اتنا معیار وہ جانتا تھا نا، جانتا تھا کہ اہل بیت کون ہے، جھگڑے میں پڑی ہی نہیں کہ اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے، وہ اس نے کیا معیار رکھا کہ آئیں گے مباہلے کے میدان میں اگر اہل بیت کے ساتھ آ جائے۔ اچھا پھر یہ بتائیے جب اہل بیت کے ساتھ آئے اس نے مباہلہ کیا نہیں کیا نا، چلا گیا نا، یعنی طے ہو گیا کہ جانتا تھا کہ معیار کیا، کیوں کتابوں کا عالم تھا، تو فیصلہ ہو تو گیا کہ جو مباہلے میں گیا وہی تو اہل بیت ہیں۔ یہ ہے نا میزان، قدم قدم پہ اللہ کا رسول معیار بتا رہا ہے، میزان بتا رہا ہے، یہ میزان ہے، بتا تو دیا کہ جو مباہلے میں گئے ہیں وہی تو اہل بیت ہیں، اور کوئی ہوتے تو وہ بھی چلے جاتے، ہاں سب محترم ہیں ہمارے لیے، سب قابل احترام ہیں، سب اپنی جگہ، لیکن درجہ بندی تو ہے نا، درجہ بندی ہے کہ نہیں ہر جگہ، جب انبیاء میں درجہ بندی ہے تو پھر ہر جگہ درجہ بندی، ارے ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کھلی بالکل عام سی بات ہے، عام فہم بات ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے کہ اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بھی درجہ بندی تھی تو اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہے ہی نہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے برادران محترم اور مکرم برادران ان کیا ہے نا عشر مبشرہ کی حدیث، تو عشر مبشرہ الگ باقی الگ، درجہ ہے نا، درجہ تو ہے نا اس میں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اس میں لڑنے کی جھگڑنے کی کیا بات ہے بھائی، اور پھر بھی کوئی نہیں مانتا، بھائی نہ مانو آپس میں لڑتے کیوں، انصاف سے بتاؤ کیا یہ ملک جھگڑوں کا متحمل ہو سکتا ہے، پہلے اتنی مصیبتیں اتنی بلائیں آ رہی ہیں اور اس پہ آپس کے جھگڑے، خدا کے بندو جیسے پہلے رہتے تھے آرام سے رہتے تھے، سکون سے رہو ایک دوسرے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ، تعاون کے ساتھ رہو، آج کے دور میں جو فتنہ و فساد کی بات کرے کسی بھی گروہ کا ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہے، نہ وہ شیعوں کا دوست ہے، نہ وہ سنیوں کا دوست ہے، نہ وہ اس ملک کا دوست ہے، وہ اسلام کے دشمنوں کا دوست ہے، وہ پاکستان کے دشمنوں کا دوست ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بات واضح ہو گئی کہ وہ کسی کا دوست نہیں ہے، لہذا جھگڑنے کی کون سی بات ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرو، احترام کے ساتھ پیش کرو، کوئی نہیں مانتا نہ مانے اس کی مرضی، اس میں ایسے لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات، تو درجہ بندی کے تو سب قائل ہیں نا بھائی، سب جگہ درجہ بندی ہے، تو میں نے کیا عرض کیا کہ ہم تو اہل بیت میں بھی درجہ بندی کے قائل ہیں، بتائیے اہل بیت میں کوئی محمد عربی کے برابر ہو سکتا ہے بھائی؟ سیدھی سی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی، اللہ کے بعد پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لے دنیا، پوری دنیا یہ بات جان لے کہ سب ہستیاں بڑے بڑے مقامات رکھتی ہیں لیکن محمد عربی کا مقام سب سے الگ ہے، ایسے ہی ہے نا، لہذا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا مولا ہے, سب کا مولا ہے, لیکن پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد. یہ مسلم عقیدہ ہے بھائی, یہی ہے عقیدہ, اور کچھ نہیں ہے اس کے سوا. یہی حقیقت ہے, یہی حق ہے, یہی سچ ہے, ایسے ہی ہے نا. اب آئیے آگے بڑھئے, یہ بتا دیا میں نے کہ اہل بیت میں سب سے بڑی ہستی کس کی ہے؟ محمد ہے. ظاہر ہے کہ وہ خاتم النبیین, وہ سید المرسلین, وہ طٰہٰ, وہ یاسین, وہ مدثر, وہ مزمل, ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. تو اس کے برابر کوئی نہیں ہے. آئیے اس کے بعد, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار, و ابوہما افضلہما, ان کا بابا ان دونوں سے افضل, ایسے ہی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب تو بات واضح ہو گئی, کتنی آسانی سے مطلب آپ تک پہنچا دیا میں نے, کہ اب تو معلوم ہو گیا نا کہ بس درجہ بندی تو وہاں بھی ہے نا. بے شک حدیث موجود ہے کہ نا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا, سب کے سب محمد ہیں, سیرت کے اعتبار سے سب محمد ہیں. یعنی ہمارے یہاں سنت کا سفر ختم نہیں ہوگا, بلکہ معصومین کے ساتھ ساتھ سنت کا سفر چلتا ہے, آگے بڑھے گا. اسی لیے حدیث یوں ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, دو گرا بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت. کیوں؟ سنت کے سفر کو رکنا نہیں ہے, اس لیے پابند کیا من کن تو مولا ہو فہاز علی مولا کہہ کے, جس کا میں مولا ہر اس کا یہ علی مولا. سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا. تو میزان اور معیار اللہ کا رسول بتاتا چلا جا رہا ہے نا, قدم قدم پہ بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا, سب کو بتا رہا ہے, سمجھنے والوں کے لیے موجود ہے. جب اس کے بعد جو بھی علی کریں گے, بتا دیا نا, علی ما الحق والحق ما علی, سب جگہ یہ روایت, تقریباً سب جگہ. چلیے میں یہ نہیں کہتا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا, سب جگہ نہیں تو اکثر جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی, قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بات واضح ہو گئی, یعنی اب جو بھی علی کریں گے وہی حق ہے, وہ کتاب سے ہٹ کے نہیں ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ علی کیا کر رہے ہیں. اب جب اس در کو کوئی چھوڑ دے گا, پھر ایک جگہ, اب پھر ایک حدیث تو نہیں ہے, انا مدینہ العلم والی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا, اب دروازے سے آئے گا کوئی, کہاں سے آئے گا, کدھر سے آئے گا بھائی, جہاں سے بھی داخل ہونا ایک دروازہ تو چاہیے, اور ہر شہر کا کوئی نہ کوئی داخلے کا دروازہ ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی چاہے کتنے بڑے شہر ہو جائے, مگر ایک ورودی کہلائی جاتی ہے کہ بھائی یہاں سے داخل ہوتا ہے انسان. ہمارے شہر میں بھی داخل ہوگا تو داخلے کے چار پانچ پوائنٹس ہیں نا, کہ کس صوبے سے آئے گا, کہاں سے آئے گا, تو کہاں سے داخل ہونا ہے. اس کے علاوہ آئے گا تو کہا جائے گا یہ یا تو دہشت گرد ہے بھائی, یا چور ہے, یا ڈکیت, ایسے ہی ہوگا نا کہ کیوں یہ اس راستے سے کیوں نہیں آ رہا جو راستہ بنایا گیا ہے. چلیے یوں لے لیجیے آپ, اس پہ تو یہ تو بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. چلیے شہر سے آگے ملک لے لیجیے, ملک میں داخلے کے بھی راستے ہیں نا بھائی, ہر ملک کی سرحد پہ ایک دروازہ بنا ہوا ہے, ادھر سے آنا جانا ہے. اگر اس راستوں کو چھوڑ کے کوئی, تو اس کو کہا جاتا ہے نقبزن, ہے نا, ادھر سے آ رہا ہے چھپ کے, چھپ کے آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ راستے سے کیوں نہیں آ رہا بھائی, یہ راستہ بنا ہے, اس راستے سے آؤ. تو یہ ایک بالکل سنت ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ سنت بشریت یہی ہے, تو بھائی راستہ بنائے گا اس سے آؤ, اس سے الگ ہٹ کے آئے گا تو غلط ہے نا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی, میں علم کا شہر والی, اس کا دروازہ, جب تک دروازے سے نہیں آؤ گے علم کی خیرات ملنے والی نہیں ہے, علم کی خیرات ملنے والی. اور یہ ہمارے برادران بھی جانتے ہیں, وہ ہم کو ایسی حدیثیں پیش کر ہی نہیں رہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہو, کسی کو کوئی جھگڑا وگڑا ہو, جب سب کے سامنے ہم آتے ہیں, سیدھی سیدھی سی باتیں کہ بھائی ادھر سے آنا پڑے گا, یہاں سے آنا پڑے گا. اور پھر اب کیا کریں, ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کی بات میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے نہیں لا رہا کہ میں اللہ کے رسول کی تصدیق کروں علامہ اقبال سے. علامہ اقبال کون ہے رسول کی بات کی تصدیق کرنے والے؟ ایسا اکثر لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس کی تائید میں یہ شعر سن لیجیے. ارے بھائی تائید میں شعر, وہ کون سے بڑے آدمی, مطلب حضور کے مقابلے. بھائی ہمارے لیے علامہ اقبال حکیم الامت شاعر مشیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا مقام ہے, یقین جانیے بہت بڑا مقام. لیکن میں ان کے لیے تصدیق نہیں, میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سیکھا, یہ سمجھا اقبال نے، علامہ اقبال نے یہ سیکھا، پڑھا لکھا تھا بھائی، حافظ قرآن بھی تھا، حدیثیں بھی سینکڑوں یاد تھیں، تاریخ بھی پڑھی ہوئی تھی، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ مدینہ اور یہ باب مدینہ۔ بس عزیزان محترم، بیان کو ہم سمیٹتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو زحمت دینا مقصود نہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی پڑھے گا اس کے زبان سے بے ساختہ یہی بات نکلے گی کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف، مدینہ نجف، وہ مدینہ یہ شہر مدینہ، وہ شہر مدینہ یہ باب مدینہ، وہ شہر علم یہ دروازے شہر علم۔ تو جو پڑھا ہے تو وہی بات کرے گا نا، نہیں پڑھ، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس سے تصدیق ہو رہی ہے، تصدیق نہیں ہو رہی، وہ تو خود بیچارہ عبادت کر رہا ہے یہ بات کہہ کے کہ میں بھی اپنا نام لکھوا لوں باب مدینہ العلم کے غلاموں میں۔ اب میں نے ایسے غلام تھوڑی کہہ دیا، اسی نے تو کہا کہ پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوت رابی ہے۔ بات واضح ہو گئی، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوت رابی۔ ایک سلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی میزان نہیں دی، کوئی معیار نہیں دیا، کوئی طرح دیا سمجھنے والوں کے لیے، اور جتنے بھی بزرگ علماء ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، اور خاص طور پہ یہ جو حدیث ہے نا، یا علی لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق، اس کو تو اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ حدیث میزان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، یہ میزان ہے بھائی، ایمان اور نفاق کے پرکھنے کا یہ میزان ہے۔ علی سے محبت کرتا ہے تو مومن ہے، علی سے بغض رکھتا ہے تو منافق ہے، یہ معیار بتایا شروع سے اللہ کے رسول نے بتایا۔ اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس پر روایت ہیں، حضرت زید بن ارقم کی بھی ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی، اور صحابہ کی بہت، حتیٰ کہ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر، ان سے بھی۔ لیکن عزیزو، یہی بات حسین یاد دلا رہا ہے کربلا میں ایک ایک کو، کیا روئے زمین پر میرے سوا کوئی اور رسول کا نواسا ہے، کوئی اور رسول کا بیٹا ہے؟ کیونکہ حسین کو تو رسول نے اپنے حسن حسین کو تو بیٹے کہا ہے نا، کوئی اور ہے؟ گواہی دو جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ حسین منی وانا من الحسین۔ یہ حسین سوال کرتے رہے کربلا میں، کوئی ہے؟ جواب ایک ہی دیتے تھے کہ ان باتوں کو چھوڑیے، آپ یا بیعت کیجئے یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا حسین زندگی بچانے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، حجت تمام کر رہے تھے تاکہ ان میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ حسین کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ حسین سوار دوش پیغمبر ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ وہ باتیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حسین کون؟ کہ جس کے لیے اللہ کا رسول ناقہ بنتا ہے، وہ جن شہزادوں کے لیے اللہ کا رسول اپنی زلفیں دیتا ہے، کہ جب بچے فرماتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ نانا جان دوسروں کی سواریوں کی تو باغے ہیں، مہار جن کے وہ ہیں، ہماری نہیں ہے۔ کہ کیوں نہیں میرے بچوں، تمہاری بھی ہے نا، اپنی زلفیں ایک طرف کی ایک بچے کو نواسے کو، ایک طرف کی ایک نواسے، کیوں؟ اللہ کا رسول دکھا رہا ہے، اتباع دکھا رہا ہے کہ یہ اتباع ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو، ان کی محبت ایمان ہے، ان سے نفرت، ان سے بغض، شرک و نفاق تک لے جائے گا تمہیں، ان سے محبت رکھو۔ قدم قدم پہ بتا رہا ہے اللہ کا رسول کے محبت، یہی ہے حسین سمجھاتے ہیں۔ نہیں نہیں، ابتدا میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جنگ نہ ہو، جب تک حر وہاں تھا نا، جناب حر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، کون لڑے گا فرزند رسول سے، یہ بھی ایک خیال کے لوگ تھے، کون لڑے گا بھائی، کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا، چلے جائیں گے۔ لیکن نہیں، جب شب عاشور آئی تو دونوں طرف کے لوگوں کو یقین کامل تھا کہ صبح جنگ ہوگی۔ حسین اور ان کے انصار تو جانتے ہی تھے، وہ تو آئے اسی لیے نا، ان میں کوئی ایسا نہیں کہ اچانک آ گیا ہو، سلام ہو حسین کے انصار پر۔ شب عاشور انہوں نے بتایا کہ ہم کون لوگ ہیں، حسین نے راستہ دے دیا تھا نا کہ جاؤ، چلے جاؤ، تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا بہت ہے۔ اب اس کے بعد تم آزاد ہو، تم چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے، یہ میری جان کے دشمن ہے، بس تم چلے جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو تم سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ نہیں گئے تو حسین نے کیا کیا تھا، چراغ خیمہ کو گل کر دیا، چراغ خیمہ خاموش کر دیا، تاریکی چھا گئی۔ حسین جانتے نے غیور لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، نہیں جائیں گے اس طرح ایک دوسرے کے سامنے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ لہٰذا تاریکی ہوگی، اب فرماتے حسین کہ دیکھو میں نے خیمے میں تاریکی کر دی، اب تم جہاں جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چلے جاؤ۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جب چراغ خیمہ دوبارہ روشن ہوا تو کیا منظر تھا، انصار حسینی لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے، اپنے ہتھیار نکال نکال کر حسین کے قدموں میں ڈال دیے، مولا یہ آپ بار بار ہم سے کیوں کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، ہم آپ کو چھوڑ کر جا تو نہیں سکتے ان بھیڑیوں درندوں کے درمیان، ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ حکم دیجئے تو اپنے سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے پھینک، آپ حکم، آپ کے حکم پر، جانتے نا امام ہے، سمجھ میں آئی بات کہ کون ہے انصار حسینی، کیسا نہیں کہ اچانک گر گئے، ابھی لڑنا پڑا اور شہید ہونا پڑا، مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، حسین نے پورا پورا موقع دیا تاکہ تاریخ میں رقم ہو جائے کہ جیسے 72 میرے پاس تھے ایسے کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ سب کو معلوم، سب کو معلوم ہے کہ صبح کیا ہونا ہے، ارادے ان کے ارادے، اس لیے انصار حسینی کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل تو کیا، ادھوری بھی نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں رہتی۔ حسین نے جن کے لیے کہہ دیا جیسے مجھے ملے ایسے کسی کو بھی انصار نہیں ملے، حالانکہ 72 تھے، صرف 72، حیرت ہوتی ہے نا کہ فرزند رسول کے ساتھ 72، بس حیرت اس بات پہ نہ کرو کہ حسین کے ساتھ صرف 72، حیرت اس بات پہ کرو کہ اس ماحول میں یہ 72 کیسے آ گئے، یہ حیرت کی بات ہے، ایسا خوف و دہشت کا ماحول تھا، ایسا وحشتناک دور تھا، اس میں ان 72 کا آنا، اپنی جانیں قربان کرنا خانواد رسالت پر شب عاشور، یہ تو مرد ہے نا، یہ تو الگ بیٹھتے تھے جب ایک دوسرے کے ساتھ خیموں سے باہر، یہ حید و پیمان جو آخری ہوا اس کے بعد جب بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو جوش دلاتے تھے، ایک دوسرے کو اس کے خاندان کی، اس کے بڑوں کی شجاعت کے واقعے یاد دلاتے تھے، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ ایک دوسرے میں جوش پیدا ہو، یہ انصار حسینی کا عالم تھا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی شبیہ تھے، اس کی تشریح تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی بھی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور صبر کی بھی، مصیبتوں میں صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہ وہ لوگ، اس کی تفسیر ہیں یہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی، یہ انصار حسینی۔ اور ادھر خیموں میں، یہ تو مرد ہے نا، خیموں میں خواتین کا کیا عالم تھا، رو رہی تھی، اس بات پہ رو رہی ہوں گی کہ مشکل میں ہم لوگ گھر گئے، کاش مدینے سے نہ آئے ہوتے، نہیں 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 ایسا نہیں تھا، اگر خیموں میں کوئی بیوی رو بھی رہی تھی تو اس لیے رو رہی تھی کہ صبح سب اپنی اپنی قربانیاں دیں گے، میں کیا قربان کروں گی حسین، سمجھ میں آ گئی بات، ورنہ تو ہر ماں اپنے بچے کو، ہر بہن اپنے بھائی کو، ہر اہلیہ اپنے شوہر سے عہد و پیمان لے رہی تھی کہ صبح سب سے پہلے آپ جائیے گا میدان، جانتے ہیں آپ، یہ ماحول ہے حسین کی خدمت، یہ خواتین ہیں کربلا کی، تاریخ گواہ ہے نا کہ واقعی کربلا کے بعد کسی ایک خاتون نے کہا ہوتا کہ ہمارے مرد شہید ہو گئے، ہمیں تو بھیج دو واپس، نہیں نہیں نہیں، جیسے عباس علمدار ہے اس لشکر کا، ایسے ثانیہ زہرہ علمدار ہے وہ خواتین اور بچوں کے لشکر کی، لہٰذا اس کا بھی ایک ایک سپاہی اسی طرح تھا۔ شب عاشور کسی خیمے میں ثانیہ زہرہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، کسی خیمے میں ایک ماں گہوارے میں ایک بچے کو لوری دے رہی ہے اور یہ تمنا کر رہی ہے کہ کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا، کسی خیمے میں ایک بیوہ بی بی جناب ام فروہ اپنے جوان قاسم کو تیار کر رہی ہے، تیرے لال تیرے بابا نہیں، تو صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے، اور کسی خیمے میں ایک ماں اپنے کڑیل جوان کو لیے بیٹھی، سمجھ گئے نا آپ، جناب ام لیلہ یہ شب عاشور ہے، شب عاشور جس میں حسین نے انصار حسینی کو ان کا مقام شہادت بھی دکھایا ہے، جانتے ہیں نا آپ مقام شہادت دکھاتے دکھاتے حسین ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے کہ آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں، تو اچانک واضح واپس بھی پلٹ گئے تھے، کیوں واپس پلٹے تھے، جب واپس آئیں خیمہ گاہ میں تو انصار نے دس بستہ عرض کی تھی کہ مولا آخر آپ نے ایسا وہاں کیا دیکھا تھا جو آپ نے ہمیں واپسی کا حکم دیا؟ مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں زہرا بیٹھی اس جگہ کو۔ جزاکم ربکم، جزاکم رب۔ یہ ہے شب عاشور، یہ سارے منظر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آئیے اب اس خیمے میں جس خیمے میں 18 سال کا کڑیل جوان اپنی ماں کے ساتھ ہو۔ علی اکبر، کون ہے یہ جوان؟ شبیہ پیغمبر۔ کون ہے یہ جوان؟ جب مدینے میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے، کیا رسول کے رخ انور کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہتے تھے کیوں نہیں، تو کہا حسین کے اس بیٹے کو دیکھا کرو، یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اپنے نانا کی شبیہ ہے۔ یہ شبیہ پیغمبر کا لقب پورے عالم اسلام میں پھیلا ہوا تھا علی اکبر کا، کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو حسین کے نانا کی شبیہ ہے۔ اسی لیے شبیہ پیغمبر تو اسی لیے لائے تھے حسین کربلا میں کہ دیکھو میرا مقابلہ کن لوگوں سے ہے، جب ان کے سامنے میرا وہ جوان آئے گا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اس رسول کی شبیہ ہوگا جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا بھی احترام نہیں کریں گے، اسے بھی قتل کریں گے۔ بس یہ وہ شبیہ پیغمبر اپنی ماں کے ساتھ جناب ام لیلہ خیمے میں ہے، ام لیلہ کا خیمہ، علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور سر ماں کی گود میں، اور جو ماں کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بیٹے کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوں، انگلیوں سے بار بار پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، فرماتی ہیں میرے لال، تو اس عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دولہا بنائے، اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، لیکن میرے لال دیکھ رہا ہے نا، یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کے قتل کرنے کے لیے۔ صبح اپنی ماں کو سرخرو کر دے اپنی دادی زہرا کے سامنے، اور اپنے بابا پر سب سے پہلے جا کر قربان ہو جا۔ یہ ہے شب عاشور جس میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ اور علی اکبر دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی، آپ صبح تو ہونے دیجئے، بھلا ہو سکتا ہے کہ جس باپ کا جوان بیٹا موجود ہو کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے، صبح ہونے دیجئے۔ پھر دیکھیے آپ کا لال علی اکبر کیا کرتا ہے، بس عزادار ہو، شب عاشور اپنے اندر نہ معلوم کتنے واقعات لے کر تمام ہوئی، شب عاشور سب ہیں، اور جب عصر عاشور نزدیک ہوئی تو خیموں میں سناٹا، بیبیاں اور بچے ہیں مگر ان کے والی موجود نہیں، کسی کا بھائی نہیں، کسی کے بابا نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ ایسے وقت میں علی اکبر آئے، کیوں آئے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے علی اکبر کو جانا چاہیے تھا، یاد رکھیے سب سے پہلے علی اکبر نکلے تھے میدان میں جانے کے لیے، اور اجازت بھی دے دی تھی حسین نے، لیکن عزاداروں آپ خود انصاف سے کام لیجئے کہ ابھی انصار موجود ہیں، ابھی ہاشمی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ حسین کا بیٹا میدان میں چلا جائے؟ کوئی جانے دے گا؟ صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے انصار حسینی کہ یہ کیسے ہوگا مولا، ابھی ہم نے تیر و تلواروں کے زخم نہیں کھائے، ابھی دشمن کو زخم نہیں لگائے، اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے؟ جب تک ایک بھی ناصر موجود رہا علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا۔ اب وہ وقت آیا جب کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا، جزاکم رب، کوئی علی اکبر کو روکنے والا نہ رہا۔ اس وقت علی اکبر آئے، بابا اب جاؤں میدان میں؟ میرا دل کہتا ہے کہ بڑی حسرت سے حسین نے کبھی دائیں دیکھا ہوگا، کبھی بائیں دیکھا، شاید کوئی آ جائے آواز آ جائے کہ نہیں ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود انصاف سے کام لو، سب کے لاشیں تو حسین خود اٹھا کے لایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں کو جانے سے روک دے؟ بس کہا جاؤ بیٹے میرے لال، لیکن ماں سے آخری بار رخصت ہو لو۔ جب ماں کے خیمے میں آئے تو ابھی حال سنیے اور پھر شہادت کے بعد کا حال سنیے گا، جناب ام لیلہ کا حال کیا ہوا۔ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، فرماتے ہیں مادر گرامی آخری سلام کے لیے آیا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے فرمایا کہ میرے لال جاؤ، اجازت ہے، اور پھر اجازت دینے والی میں کون ہوں؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے اجازت لو۔ اطمینان سے اجازت دے دی، بڑا مشکل مرحلہ طے کیا تھا علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت مل گئی۔ ہاں یہ بھی مرحلہ طے ہوا کہ جیسی رخصت علی اکبر کی ہے، بس دو ہی رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی یا علی اکبر کی۔ بھائی 70 بار پردہ اٹھا تھا، 70 بار گرا تھا، حمید بن مسلم لکھتا ہے، میں آگے بڑھایا کہ آخر ماجرا کیا ہے، کوئی ادھر سے نکل نہیں رہا۔ میں نے دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ جوان دن میں بھی جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہے، وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بیبیاں واپس کھینچ لیتی تھی۔ شبیہ پیغمبر جا رہی ہے میدان میں۔ بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے۔ حسین باغ تھامے کڑے، میرے لال سوار ہو جاؤ، جاؤ بس، ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ علی اکبر خدا حافظ کہہ کے آگے بڑھے، کچھ دور گئے تھے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر علی اکبر نے دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے۔ علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پڑے، بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں گا۔ بےتاب ہو کر حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لی، کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں، میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہو تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا ایسا کر، جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا۔ عزاداران حسین علی اکبر میدان میں گئے، مبارز طلب کیا، رجس پڑی، جنگ شروع ہوئی۔ سنیے حسین کا عالم یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں کبھی اس طرف دوڑتے تھے، کبھی ادھر دوڑتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں دوڑتے تھے؟ جس طرف علی اکبر حملہ کرتا ہوا جاتا تھا، حسین اسی سمت میں دوڑنا شروع کرتے تھے تاکہ میرا لال میری نگاہوں کے سامنے رہے، میرا لال میری نظروں کے سامنے رہے۔ آخر وہ وقت آیا جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے۔ حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں گھر گیا۔ حسین نے آوازیں دینا شروع کی، میرے لال علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے لیکن جواب کیسے دے، ارے کیسے بتائے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، برچی گر گئی، بابا کیسے بتائے کہ بابا چاروں طرف سے تلواروں نیزوں برچیوں کے وار ہو رہے۔ جواب نہیں دیتے بابا کی آواز کا۔ وہ وقت آیا کہ علی اکبر زخموں سے چور ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ایک ملعون آگے بڑھا، پوری برچی علی اکبر کی پسلیوں میں۔ عزاداروں اس ملعون نے اس برچی کو جب واپس کھینچا، ارے جوان کا کلیجہ، جوان کی پسلیاں، اس کی برچی الجھ کر برچی کا پھل ٹوٹ گیا، برچی کا پھل ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گیا۔ بس اس برچی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ رکا نہ گیا، گرتے گرتے آواز دی، یا بتاہو علیکہ منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی، غش کھا کے جلتی ریت پر گر پڑے، اپنے آپ کو سنبھالا، دو چار قدم چلے پھر گر پڑے۔ جب چلا نہ گیا تو حسین نے زانوں کے بل، کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا۔ نہ جانے کس طرح آپ کا مولا حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچا، دیکھا بھی کچھ جان باقی ہے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، لال میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے، علی اکبر کہتے ہیں، بابا برچی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، اچھا میرے لال یہ امتحان بھی دے گا۔ حسین نے جلتی ریت پر علی اکبر کو لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچی کا پھل نکالنے کے لیے۔ اللہ اکبر کہا، یا علی کہا، اب جو برچی کا پھل کھینچا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے حسین کی مدد کے لیے۔ حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا گھسیٹ گھسیٹ کر خیمے تک، खेमा गांव में अली अकबर का लाश आया, बीबियां जमा हो गईं, अली अकबर का मातम हो रहा है। सानिए जहरा ने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, अली अकबर की मां नजर ना आई। फिजा से कहा, फिजा जा अली अकबर की मां को तो लेकर आ। सुनो आखिरी जुमला, अब जो फिजा दाखिल हुए जनाब उम्मे लैला के खेमे में, क्या मंजर था। उम्मे लैला कभी खेमे के सुतून से टकराती थी, कभी सुतून से टकराती थी, आवाजें देती थी, लोगों लोगों मुझे खेमे का दरवाजा नजर नहीं आता, मुझे रास्ता बताओ, मुझे अपने अली अकबर के पास। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ